بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام والسلام کو بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ اور تمہارے واسطے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی الہ نہیں. ان انتم الا مفترون تم لوگ خدا کے سوا جس کو خدا سمجھتے ہو وہ کچھ نہیں مگر تم لوگ جھوٹ باندھتے ہو. یا قومی اے میری قوم اس پر میں تجھ سے تم لوگوں سے مزدوری کا سوال نہیں کرتا میری مزدوری اللہ پر ہے. فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا. افلا تعقلون کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے. ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی اور فرمائے اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف توبہ بھی کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا وہ تم پر آسمان سے مسلسل بارش برسائے گا. ویزدکم اور تمہارے زور پر اور زیادہ زور دے گا طاقت پر طاقت دے گا. ولا تتولوا مجرمین اور مشرک بن کر زندگی مت گزارو مشرک بن کر اللہ سے مت ہٹو. بارہ نمبر بارہواں پارہ سورہ ہود کی آیت 50, 51, 52 آپ کے سامنے پڑی ہے. گزشتہ کل بات اس پر چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ جا کر ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں. اعمال بعد میں آتے ہیں اعمال بعد میں آتے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہوگی وہ توحید ہے اور توحید ہی پر زندگی گزارنی پڑے گی. نماز تو بعض وقت معاف بھی ہو جاتی ہے کہ آدمی بے ہوش رہا چھ نماز سے زیادہ یا اس طرح روزہ یا زکوٰۃ اگر مال نہیں ہے تو معاف ہے. حج مال نہیں ہے تو نہیں ہے مال ہے تو ہے ورنہ نہیں ہے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے چاہے جوانی ہو بلوغت کے بعد سے لے کر مرتے دم تک ہر حالت میں چاہے بیمار ہو چاہے صحت مند ہو طاقتور ہو یا کمزور ہو مرد ہو یا عورت برا ہو یا جوان ہر حالت میں اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے اور وہ ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ یقین سے مراد یہاں موت ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ تیرے رب کی عبادت کر توحید کر حتى حتی یاتی کل یقین، یہاں تک یقین والی چیز وہ موت ہے، وہاں تک آ جائے، وہاں تک تمہیں عبادت کے ساتھ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہر نبی نے آ کر پہلے توحید سکھائی. اگر توحید عقائد ٹھیک نہیں ہے تو پھر اعمال عمل کر کے کیا کرو گے؟ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں. ایک آدمی کا عقیدہ ہے، ایک آدمی کو علم ہے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کو پتا ہے کہ سجدے کی کیا شکل ہے، کس طرح سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اگر اس نے اپنے اس سجدے کو بجائے اللہ کے غیر اللہ کے سامنے کیا، اللہ کی ذات کے علاوہ دوسرے کے سامنے سجدہ کیا، تو اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تو اس کے علم نے اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس لیے سب سے پہلے انسان کو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا پڑے گا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے تو میری ہر عبادت صحیح ہے. اگر میرا عقائد، میری بلیف ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی عمل اس کو کام آنے والا نہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے توحید سیکھی ایک دھوبن سے، توحید سیکھی ایک دھوبن سے، کپڑا دھو کر گھر میں آئی، میرا گھر سامنے، میں اوپر بیٹھ کر، روح پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کر کرتا تھا، بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھ رہا تھا اپنے گھر پر. تو میں نے دیکھا سامنے والے مکان میں میاں بیوی دونوں جھگڑ رہے، بہت زیادہ زور زور سے کہہ رہی ہے. تو میں نے پوچھا لڑتے کیوں ہو، کیا بات ہوئی؟ کہا میں اس کی خدمت کرتی ہوں، دین میں کھانا کھلاتی ہوں، پکاتی ہوں، کپڑے دھو دیتی ہوں، گھر کا سارا کام کاج کرتی ہوں، رات دن اس کا کام پورا کرتی ہوں، لیکن یہ دوسری شادی کر رہا ہے. میں نے اس کو کہا کہ سارا کام کاج تیرا کرتی ہوں سب کچھ، اگر تو نے دوسری شادی کی تو بھی میں تیرا کوئی کام کرنے والی نہیں ہو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کا مسئلہ تو سولف کیا لیکن بعد میں بہت رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے تھے؟ کہا اس دھوپن سے میں نے توحید سیکھی کہ اللہ نے قرآن میں فرما ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مغفرت بالکل نہیں کرتا جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرتا، اللہ کو بالکل یہ پسند نہیں ہے، بالکل نہیں. اسی لیے مکہ والے لات اور عزا، سوات، حبل، ان سب کو اپنا معبود مانتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے، ان کی عبادت کرتے تھے. جب احد کے میدان میں لڑنے کے لیے آئے، بخاری شریف کا واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آدھا دانت مبارک شہید ہو گیا، خود پیشانی میں گھس گئی، خون ہی خون. ایک صحابی نکالنے گئے، ان کا دانت ٹوٹ گیا، دوسرے صحابی نے نکالا. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ تین جگہ ایسی ہے جہاں پر فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ودن اے سیکنڈ زمین پر آ گیا. ایک تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا، اس وقت اللہ نے کہا جبرائیل بھاگو، جاؤ میرے یوسف کو اٹھا لو قبل اس کے کہ یہ زمین پر گرے. اوپر سے ڈالیں نیچے پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنی دیر میں تو جبرائیل ساتو آسمان سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اتنا جلدی. نارے نمرود میں نمرود نے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا غوفن کے ذریعے سے، تو اللہ نے کہا جبرائیل کو جاؤ میرے نبی آگ میں گرے، اس سے پہلے انہیں اٹھا لو. قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. تیسرا موقع یہ ہے، تیسرا موقع وہ کون سا کہ آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا، اللہ نے جبرائیل سے کہا میرے نبی کا خون اگر زمین پر گرے گا تو پھر میں قوم کو تباہ کر دوں گا، جاؤ جلدی سے میرے نبی کے خون کو اٹھاؤ، یہاں سے خون نکلے زمین پر گرے اس سے پہلے جبرائیل نیچے موجود ہے، نیچے موجود ہے۔ تو آپ تو ایک کھڈے میں گر گئے تھے، کتنی پریشانی ہوئی تھی احد کے میدان میں، کتنی تکلیف ہوئی تھی، آپ کا دانت شہید ہوا، یہاں سے خون ہے، آپ گر گئے، صحابہ بھاگنے لگے، کتنے صحابی آپس میں ایک دوسرے کو شہید کر دیا، یہ سمجھ کر یہ دشمن یہ دشمن یہ دشمن، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے اس لڑائی میں۔ اس وقت پہاڑ کے اوپر سے، احد پہاڑ کے اوپر سے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، وہ بھی آئے تھے مکہ والوں کی طرف سے لڑنے کے لیے۔ تو پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں تمہارے اندر محمد ہے، اوپر سے آواز لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی دبی آواز سے کہہ رہے ہیں اس کو جواب نہیں دینا، اس کو جواب نہیں دینا، جواب نہیں ملا تو اوپر سے آواز کر رہا ابو بکر ہے کہ ختم ہو گیا، کا جواب نہ دو، عمر ہے کا جواب نہ دو۔ تو اس نے کیا کہا، اعلی حبل، حبل کی جائے، یہ حبل کون ہے، ان کے بٹ کا نام، یہ حبل بنا حابل سے، یہ قابل نے حابل کو شہید کیا تھا، حابل کو وہ شہید ہو گئے تھے، تو مظلوم کی مدد کے لیے یہ لوگ حبل کو پکارتے تھے، مظلوم کی مدد کے لیے کس کو پکارتے تھے، حبل کو، وہی حابل کو، اس کا بت بنایا تھا نام کا، تو اعلی حبل، تو جب اس نے اعلی حبل کہا تو اللہ کے نبی نے کہا جواب دو ہماری طرف سے، ہم زندہ ہیں، ہم تمہیں ختم کریں گے۔ تو چونک گیا یہ تو۔ خیر، حضرت ہود علیہ السلام والسلام نے سب سے پہلی دعوت، یوں نہیں کہا نماز پڑھو یا کچھ احکام کرو، نہیں، اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے بالتفصیل آپ کو سمجھایا مالکم من الہ، الہ کا کیا مطلب ہے، کل میں نے اس پر پوری تفسیر کی تھی کہ الہ کس کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ الہ کو کب بیان کیا ہے۔ آج کے سبق میں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کیا کہہ رہے ہیں، تم اللہ کی عبادت کرو، میں تمہیں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، تم لوگ جو بات کہہ رہے وہ جھوٹی ہے، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں مزدوری نہیں ہوتی ہے، جب بھی کوئی کام دعوت و تبلیغ کا مادیت کے بغیر کیا جائے گا، پیسے کے بغیر، تو اللہ اس میں بے انتہا برکت رکھ دیتے ہیں، وہ کام آگے بڑھتا ہے۔ ہر نبی نے یہی کہا، اسی لیے ایک صحابی شعر پڑھتے تھے، وَيَعْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ، اللہ کے نبی کو اتنا پسند آیا، وَيَعْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ، تمہارے پاس یہ نبی وہ خبریں لے کر آیا ہے جو پیسے نہیں لیتا ہے، ملم تو زویدی، کھانا نہیں مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ شعر اتنا پسند آیا، یہ جملہ کہ بار بار بولتے رہتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، وہ آتی قبل اخباری ملم تو زویدی، تمہارے پاس تو خبریں لے کر، آسمان سے وحی کی خبریں لے کر آنے والا نبی، کچھ مانگتا تو نہیں ہے، ایک اللہ کے لیے دین کا کام کرتا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، أَهْلَكَ ڈائریکٹ نبی کو کہا جا رہا ہے، أَهْلَكَ، أَهْلَكُمْ نہیں کہا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم اپنے گھر والے کو حکم کرو نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم بھی اس پر جمے رہو، نماز کو پڑھو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ اکبر، کیا نبی سے امیدیں ہوتی تھی کہ نبی کبھی یہ کہے گا کہ اللہ مجھ سے رزق مانگے گا؟ نبی سے کبھی ایسا
ایسے خیال تک نہیں ہو سکتا ہے. پھر اللہ نبی کو کیوں کہہ رہا ہے لا نسألک رزقاً, ہم تجھ سے روزی نہیں مانگ رہے. مفسرین نے بہت سارے جوابات لکھے, لیکن قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے ایک بہترین جواب نقل فرمایا, لا نسألک رزقاً, فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا ہے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کوئی کام بھی کریں دعوت و تبلیغ کے علاوہ. ہمارا حکم ہے کہ تمہیں دعوت و تبلیغ کرنا ہے, آگے تمہارے کھانے پینے رہنے کا ہر چیز کا انتظام اللہ فرماتے میرے ذمے ہے, تمہیں نہیں کرنا ہے, تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہے, تمہیں صرف دعوت و تبلیغ کرنا ہے, ہم تمہیں روزی دیں گے بس.
اللہ اکبر, یہی کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام بھی, جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے روزی دے گا اور وہی میرا ذمہ دار ہے, مجھے تو کام کرنا ہے دعوت و تبلیغ کا. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو, کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ میں کیا تم سے کچھ مانگ رہا ہوں؟ نہ مکان مانگا, نہ پیسے مانگے, نہ کچھ, میں تو ایک اللہ کی دعوت پر تمہارے پاس اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. ویا قوم, جب قوم حد سے آگے بڑھتی ہے تو اللہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کو بھیجتا ہے, ریمائنڈرز, چھوٹے چھوٹے عذاب کو اللہ بھیجتا ہے تاکہ سدھر جاوے, سدھر جاوے, سدھر جاوے. حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ ہے, ایک چور پکڑا گیا, حضرت عمر سے کہہ رہا معاف کر دو اب چوری نہیں کروں گا, یہ میری پہلی بار ہے. کیا کہہ رہا؟ میں نے پہلی بار چوری کی, مجھے معاف کر دو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ قرآن کا قانون ہے کہ اللہ کسی کو پہلی بار پکڑتا نہیں جب تک یہ حد سے آگے نہ بڑھے. اس سے معلوم ہوتا ہے تو پکڑا گیا ہے, یہ پہلی بار نہیں ہے, اس سے پہلے تو کئی بار چوری کر چکا ہے, تب جا کر اللہ نے تیرے لیے انتظام پکڑنے کا کیا ہے, اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. اس نے پھر قبول کیا کہ میرا پانچویں بار ہے, قبول کیا اسے. یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیز مومنوں کے لیے بھی ریمائنڈرز ہے, گنہگاروں کے لیے بھی, نافرمانوں کے لیے بھی. استغفروا ربکم, استغفار کرو. مومن کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ گھوڑے کو رسی باندھی جاتی ہے, جب چراگاہ میں گھوڑے کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کو رسی باندھی جاتی ہے پیر سے, بہت لمبی, یہ گھاس کھاتا کھاتا دور چلا جاتا ہے, پھر آگے جانا چاہتا ہے, اچانک اس کو جھٹکا لگتا ہے, اس کو پتا ہے میرا پیر باندھا ہوا ہے, میں جا نہیں سکتا. مومن کی مثال بھی ایسی ہے, جب یہ حد سے آگے بڑھتا ہے اس کو اللہ جھٹکا دیتا ہے, سدھر جا بھی, آ تو ہے کون, تب یہ واپس آتا ہے. جب یہ حد سے آگے بڑھتا ہے تو اس کو جھٹکا دیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر بیان فرمایا ویا قوم استغفروا, مومن اور منافق کی مثال دی حدیث میں. منافق وہ ہے جب شرارت کرتا ہے تو اس اونٹ کی طرح ہے جس اونٹ کو شرارت کرنے پر, مستی کرنے پر, مسچف بننے پر اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کو پتا ہی نہیں مجھے باندھا کیوں, مجھے چھوڑا کیوں. یہ نافرمان کی مثال ہے, یہ منافق کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے. ایک اور جگہ امام مسلم نے حدیث نقل فرمائی کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے کہ ہوا آتی ہے کبھی ادھر جھومتا ہے, کبھی ادھر جھومتا ہے, کبھی ادھر جھومتا ہے, کبھی ادھر جھومتا ہے. اور منافق کی مثال, کافر کی مثال اس درخت کی طرح, اس پودے کی طرح ہے کہ ہوا آتی ہے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے. مومن کے لیے ریمائنڈرز بڑے آتے ہیں. قرآن کریم میں استغفار کو کثرت سے بیان فرمایا, کثرت سے. اللہ اکبر, مثال دی ہے وما کان استغفار. قرآن کریم میں ایک جگہ پر مثال دی ہے کہ اللہ کہ نبی جب تک تمہارے اندر موجود ہے میں مکہ والو تمہیں عذاب نہیں دوں گا, میرا نبی جب تک موجود ہے. آگے کہا کہ کیا نبی علیہ السلام جب چلے جائیں گے ہجرت کر کے تو پھر؟ کہا پھر بھی تمہارے اندر بہت سارے استغفار کرنے والے موجود ہیں, ان لوگوں کے استغفار کی وجہ سے میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا. معلوم ہوتا ہے استغفار بہت بڑی دولت ہے. یہاں دو لفظ استعمال فرمائے, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. معلوم ہوتا ہے استغفار الگ ہے, توبہ الگ چیز ہے, استغفار الگ ہے. استغفار کرتا ہے آدمی اپنے ماضی پر, میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا, اللہ میں استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, من کل ذنب, میرے سارے گناہ پر میں استغفار کرتا ہوں. واتوب الیہ, اب توبہ بھی کرتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ نہیں کروں گا. دونوں چیزیں اس میں الگ الگ لفظ ہے. استغفار ماضی کے گناہوں پر ندامت, ندامت کے ساتھ, اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ, عزم مصمم. اللہ یرجع الیہ ابدا, کبھی میں ادھر اس طرف جاؤں گا نہیں, اب تو کبھی نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ایسا کام ہوگا تو یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ اکبر, تم پر اللہ بارش برسائے گا. استغفار اور توبہ اتنی بڑی چیز ہے. قحط سالی والو, جہاں قحط سالی ہوتی ہے استغفار کیا جاتا ہے, اللہ کے سامنے رویا جاتا ہے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک بڑی عورت گھر کے جھاڑو دے رہی ہے, گھر کا جھاڑو دے رہی ہے. اس زمانے میں گھر کا جھاڑو دیتے, اب تو ویکیوم نکلا ہے, ہوور. گھر کا جھاڑو دیتی تھی اور پھر جو کچرا نکلا اور پھر آنگن کو صاف کرنے لگی اپنے گھر کے سامنے کو, گھر کے سامنے کو. پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ گھر جب سامنے صاف کر تو پانی چھڑک دیتے ہیں تاکہ راکھ نہ اڑے. جنہوں نے دیکھا ہوگا, دیکھا ہوگا, ابھی بھی کرتے ہیں, پانی چھڑک دیتے ہیں جب دھوپ بہت ہوتی. تو اس بڑی نے گھر کو, کتنی نیک ہوگی, گھر کو صاف کیا, اپنے آنگن کو صاف کیا اور کہنے لگی اللہ میں نے اپنے گھر کے آنگن کو صاف کر دیا, اب تو بارش برسا کر چھڑکاؤ کر دے. یہ کہنا تھا کہ اللہ نے اس آسمان سے بارش کو برسا دیا. ایسے بھی نیک لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں بارش آ جاتی ہے. وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں استغفار کرنے والے کثرت سے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے مسئلہ ذہن میں نہیں آتا ہے, میں ہزاروں بار استغفار کرتا ہوں تو اللہ میرے ذہن میں مسئلے کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے. عجیب, استغفار ایسی چیز ہے اللہ کے سامنے قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش وہ آدمی ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے, آپ دعا کر دیجئے, کوئی وظیفہ بتلا دیجئے. فرمایا بیٹھ جاؤ, استغفار کرو, یہاں بیٹھ کر استغفر اللہ پڑھو. دوسرا آدمی آیا حضرت کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت مال میں برکت نہیں ہے, کوئی دعا کر دیجئے, کوئی وظیفہ بتلا دیجئے کہ میرا مال بھر جائے, مال میں برکت ہو جائے. کہا بیٹھو یا استغفار کرو. تیسرا آدمی آیا حضرت کے پاس, حضرت نے سے پوچھا کہ حضرت شادی تو ہو چکی ہے لیکن اولاد نہیں, کوئی وظیفہ بتلا دیجئے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے. کہا بیٹھو یا استغفار کرو. سب کو کہہ رہے استغفار کرو. ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا حضرت
نہروں میں پانی سوکھ چکا ہے، ڈرائی ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، کھیتوں میں پانی کیسے لے؟ کھیت ہمارے ختم ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کو بھی کہا استغفار کر، استغفار کر. سب کو. ان میں سے ایک نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، میرے یہاں اولاد نہیں استغفار، اس کے یہاں مال نہیں استغفار. اس کا کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ نوح میں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفار کرو، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، غفار ہے. غفار، ایک تو غفور، ایک غافر اور ایک غفار، سب سے زیادہ. اور میں نے آج ہی سنایا تھا کہ اللہ ہم کسی کو معاف کر دے نا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ معاف کر دیا، اب ایسا نہیں کرنا، ہے کہ نہیں؟ دوسری بار ایسا نہیں کرنا. باپ بھی ایسا کہتا ہے، ماں بھی، بھائی بھی، بہن بھی، معاف کر دیا جاؤ، دوسری بار ایسی غلطی نہیں کرنا. لیکن اللہ معاف بھی کرتا ہے، سینے سے بھی لگاتا ہے. جو ہماری لیلۃ القدر کی دعا میں یہی تو ہے نا، انک عفو، تو معاف بھی کرتا ہے، اور تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. ہمارے استاد کہتے ہیں سینے سے بھی لگاتا ہے. آج چل تو نے معافی مانگ لی ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہوں. وہ اللہ ہے. اس نے کیا کہا، یرسل السماء، دیکھ تیرے یہاں بارش نہیں، قحط سالی اللہ بارش برسائے گا. اس نے کہا مال نہیں، آگے کہہ رہے اللہ ویمدنکم باموال، اللہ مالوں میں بڑھوتری کر دے گا. تیسرے نے کہا اولاد نہیں، آگے اللہ نے کہا وبنین، اولاد بھی دے گا. چوتھے نے کہا نہروں میں پانی نہیں، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات میں بھی برکت ہوگی اور نہروں میں بھی پانی آ جائے گا. ہر ایک کے لیے سب سے بڑا وظیفہ اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں اللہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار سے، توبہ سے اللہ بارش کو برسائے گا. جب اوپر سے رحمت آئے گی تو گھر کی رحمت اور گھر میں کتنا سکون ہوگا. استغفار سے ہر پریشانیوں پر آدمی استغفار کرے، یہ سب سے بڑی تعویذ ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں میں، اولاد کی نافرمانی کے جھگڑوں میں، نافرمان ہو چکی ہو، نہیں سن رہی ہے، ہر چیز میں استغفر اللہ ربی من کل. اسی لیے سفیان سوری فرماتے ہیں، جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں، واپس گھر پر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کبھی میرا گھوڑا کودنے لگتا ہے، میرے خلاف ہوتا ہے، کبھی میرا بچہ میری بات نہیں سنتا، تو میں سمجھ جاتا ہوں آج مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی اور کوئی قصور ہوا ہے. میں فوراً استغفار کرتا ہوں، اللہ ان لوگوں کو بھی نارمل کر دیتا ہے. ہر چیز کی پریشانیوں پر آدمی کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا. تفسیر مدارک میں بہت اچھی بات لکھی ہے اس آیت کے تحت میں، کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے ملاقات کے لیے گئے حضرت معاویہ کی، حضرت معاویہ سے ملاقات ہو جائے. جب گھر میں گئے تو گھر کے آگے سیکیورٹی تھے، حضرت معاویہ امیر المومنین تھے. حضرت حسن ملاقات کے لیے گئے تو دربان نے گیٹ کھول دی، اندر گئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، واپس آ رہے تھے تو دربان نے، سیکیورٹی نے ایک سوال کیا، حضرت ایک سوال ہے میرا. کہا کیا سوال ہے تیرا؟ کہ میرے گھر چار بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں. کیا کہا؟ چار بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے. اس پر مجھے ایک اور بات یاد آئی، چلو بات یاد رکھنا. ایک آدمی کی چھ بیٹیاں تھی، چھ بیٹیاں، ہر وقت کہتا اللہ بیٹا دے. اب ساتویں بار اس کی گھر والی پریگننٹ ہوئی تو اسے بڑی پریشانی ہوئی، اس بار تو لڑکا ہی ہوگا، لڑکی ہوگی تو میں اسے ختم کر دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. خواب میں دیکھ رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں، اور اس کے لیے حکم ہو رہا ہے جہنم میں جاؤ. اس کی ایک بیٹی ایک دروازے پر کھڑی ہے, اس کو بچا رہی ہے, دوسری دوسرے دروازے پر, تیسری تیسرے دروازے پر, چوتھی چوتھے پر, پانچویں پانچویں پر, اور چھٹی بیٹی چھٹے دروازے پر ہے. ایک دروازہ کھلا ہے. مارے گھبڑا کے یہ اٹھا, پسینہ پسینہ نکلا. اس نے اللہ سے کہا چھٹی بیٹی بھی دے دے کہ تو مجھے قیامت میں جہنم سے بچا لے گا. اولادوں میں لڑکیاں بھی بہت بڑی نعمت ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کے گھر دو بیٹیاں اس پر جنت واجب ہے. تین کا ذکر امام غزالی نے اس روایت کو بالتفصیل نقل فرمایا, دو کا ذکر. صحابی فرماتے اگر ایک کا بھی پوچھ لے تو آپ ایک کا بھی بتاتے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اللہ نے عورتوں کا کیا ہی درجہ بیان فرمایا. جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہو اس ماں باپ پر جنت واجب ہوتی ہے. وہ بچیاں اس کو اچھی طرح اس کو بڑا کیا, کھلایا پلایا, اس کو تعلیم دی, اس کی شادی کروا دی. تو حضرت حسن بن علی گھر سے نکلے, دربان نے کہا چار بیٹیاں ہیں, دعا کر دیجئے ایک بیٹا مل جائے. تو حضرت نے کہا استغفار کیا کر, اللہ تجھے لڑکا دے گا. استغفار کر, اللہ تجھے لڑکا دے گا, کہہ کر چلے گئے. لیکن بعض مرتبہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, وہ تو پریشانی تھا. اس نے استغفار شروع کر دیا کہ اللہ آپ کی بار پریگننسی ہو تو مجھے لڑکا دینا. استغفار پر استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, اور اللہ کا کرنا ہوا, اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا. تو ہدیہ لے کر آیا حضرت حسن بن علی کے پاس کہ اللہ نے میرے گھر لڑکا دیا آپ کی دعا سے. تو حضرت معاویہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو بہت خوش ہے آج کل اور تو نے ہدیہ دیا حضرت حسن کو, کیا بات ہے؟ تو کہا, انہوں نے مجھے کہا کہ تیرے گھر پر میں نے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ استغفار کیا کر, اللہ تیری تجھے لڑکا بھی دے گا. تو پھر میں نے استغفار کیا تو اس پر لڑکا دیا. کہا جاؤ حضرت حسن کے پاس, معاویہ کہہ رہے جاؤ ان کے پاس, کیا انہوں نے اس بات کو اللہ سے سنی ہے, یعنی قرآن سے کوئی دلیل ہے, یا حدیث سے, یا ان کا اپنا کوئی اپنی کوئی بات ہے. دربان آتا ہے, تفسیر مدارک میں اس کو نقل فرمایا, دربان آتا حضرت حسن کے پاس کہ حضرت معاویہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہارے پاس کوئی پروف تھا کہ تم نے مجھے اس پر استغفار کرنے کا حکم دیا. تو حضرت حسن بن علی نے یہی آیت پڑھی, ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزیدکم قوتن الی قوتکم. تیرے پاس بچیوں کی قوت تو ہے, اللہ تیری اور قوت بچے سے بڑھا دے. یہ کہا. تو جب یہ بات حضرت معاویہ کے سامنے بیان کی گئی تو حضرت معاویہ نے فرمایا, کیا ہی خوب استدلال کیا حضرت حسن نے قرآن کی آیت سے, کیا ہی خوب استدلال ہے. بھائیو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. الترغیب والترہیب میں علامہ یافعی نے ایک بات نقل فرمائی کہ ایک نوجوان تھا, بہت گناہ کرتا تھا, بہت. اپنے نوجوانوں کو, اپنے لڑکوں کو یہ واقعہ سناؤ, صحیح واقعہ, میں نے حوالہ بھی دیا. ماں اس کی پریشان تھی, زنا کرتا تھا, آوارہ ہو چکا تھا, بہت پریشان تھی, بہت پریشان تھی. ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے پڑوسی سے کپڑے لیے آریتن کہ میں پہن کر, تین دن ہو گئے میری تین بیٹیاں ہیں بھوکی ہیں, تین دن ہو گئے بھوکی ہیں, میں جاتی ہوں کہیں سے بھیک مانگ کر لے آتی ہوں. اچھے کپڑے پہنے اور باہر گئی, باہر گئی. تو اس نوجوان نے اس کو دیکھا، اس نے کہا کیا کام ہے؟ کہا مجھے کچھ درہم چاہیے. تو اس نے کہا ایک شرط پر کہ تو میری شہوت کو پوری کرے تو میں تجھے اتنے درہم دیتا ہوں. لیکن وہ بھوکی کیا نہ کرتی، بھوکی کیا نہ کرتی. میں نے پہلے بھی یہ بات سنائی تھی مولانا منظور نعمانی صاحب کے بارے میں. ہندو مسلمان کی لڑائی تھی، مولانا نے اپنے بیٹے سے کہا، مولانا خلیل، مولانا سجاد صاحب سے، جاؤ دیکھو کوئی بھوکا ہو تو دیکھ لو، اس لیے کہ کرفیو لگا ہوا ہے. تو پوچھتے پوچھتے ایک گھر پر گئے، گھر کا دروازہ کھولا ایک عورت نے، اس نے کہا جاؤ یہاں سے، ابھی پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ کتنے دن ہو گئے؟ مہینہ اوپر ہو گیا، ابھی پوچھنے کے لیے آئے ہیں؟ میری بیٹیاں ہیں جوان، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں کھانا نہیں تھا، میں کھانا تلاش کرنے کے لیے جب کرفیو آف ہوا میں باہر نکلی، دو پولیس اور تین پولیس کی گاڑیاں جا رہی تھی، انہوں نے کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تم ہمارا کام کرو ہم تمہارا کام کریں گے، تم ہماری شہوت کو پوری کرو ہم تمہیں پیسے دیں گے. کہا میں کیا کرتی، میری نوجوان بیٹیاں ہیں، بھوکی تھی میں تو باہر، کتنے دن ہو گئے، پیسے کی وجہ سے اس کام میں لگی ہوئی ہوں، تم نے مجھے آ کر پوچھا نہیں، میرا تو شوہر نہیں، میں کہاں جاؤں گی اس حالت میں، یہ لوگ تو جاب دیتے نہیں ہندو لوگ. میں مجبور تھی، مرتی کیا نہ کرتی. مولانا نے پھر گھر پر آ کر اپنے والد صاحب کو سنایا، تو والد صاحب 25 سال تک ہاسپٹل میں، 25 سال تک ہاسپٹل میں ایک لاڑی لے کر جاتے تھے ہر جمعرات کو، اور جتنے لوگ بیمار ہوتے تھے ہندو مسلمان جو بھی ہوتا اس کو فروٹ دیتے تھے، ایک 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 تھیلی لو، اور وہ انتظار کرتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کرتے تھے، اللہ تجھے ٹھیک کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا، صبر کر. ہر جمعرات کو ہسپتال میں جاتے تھے، ان کے بیٹی کو بھی پتا نہیں اس بات کا، باہر جو لاڑی والا ہوتا ہے نا فروٹ کی، اس کو لے کر چلتے تھے چلو اندر سب کو فروٹ دو. نیا پیشنٹ آتا تھا ہندو نان مسلم، دوسرا پیشنٹ اس کو کہتا تھا انتظار کرو جمعرات آئے گی، بابا آئے گا، اس کی دعا ملے گی، کچھ فروٹ مل جائے گا. غریب لوگ بھی ہوتے ہیں نا، انتظار کرتے تھے. حضرت اندر جاتے تھے، لیکن مولانا خلیل صاحب، سجاد صاحب فرماتے عجیب، فرمایا جب بھی 25 سال تک تو مجھے پتا ہی نہیں چلا، حضرت کے انتقال سے پہلے حضرت نے مجھے کہا ایک کام ہے، اگر میری زندگی ہوتی تو میں تمہیں نہ بتاتا، لیکن میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ کام تم سنبھالنا، اس میں بڑا ثواب ہے. حدیث میں کیا فرمایا تمہیں پتا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا فرماتے، قیامت کے دن اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے، تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے، کہا نہیں فلا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو گویا تو نے مجھے کھلایا. پھر دوسرے سے کہیں گے اللہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، کہا اللہ تو کہاں پیاسا ہوتا ہے، کہا فلاں میرا بندہ اور بندی پیاسی تھی، اگر تو اس کو پلاتا تو گویا تو مجھے پلاتا. لیکن تیسری بات عجیب ہے، فرمایا میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، کبھی آیا نہیں، آیا نہیں. فرمایا اللہ تو کہاں بیمار ہو، تو سب کو شفا دیتا ہے، تو سب کو عافیت دیتا ہے. فرمایا یہاں کیا لفظ بیان فرمایا، وجدت عنده، اگر تو اس کسی میرے مسلمان کی یا کسی کی بیمار پرسی کرتا تو کیا کہہ رہے ہیں، مجھے وہاں پا لیتا، میں وہاں پر تھا، میں تجھے مل جاتا. وجدت عنده، اس بیمار کے پاس تو اللہ کو مل لیتا. 25 سال تک، لیکن جو بھی بیمار شفا ہوتی جب ہسپتال سے نکلتا تو پہلے حضرت کے مقام پر جاتا، پہلے کہتا مجھے کلمہ پڑھا دو، بعد میں اپنے گھر جاؤں گا. میں اخلاق کچھ درہم دیے،
وہ عورت بھوکی تھی، کہا میری شہوت پوری کرو. جب تیار ہوئے دونوں تو عورت کانپنے لگی، رونے لگی، آنکھوں سے آنسو ہے. تو روٹی کیوں؟ میں نے زبردستی تو کی نہیں، میں نے تو پیسے دیے، تو راضی تھی. کہا میرا یہ پیشہ نہیں ہے، میرا یہ دھندا نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے، میں بازاری عورت نہیں ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اس لیے میں باہر نکلی ہوئی تھی. اس بھوک نے، میرے بچیوں کی بھوک نے مجھے مجبور کیا ہے، اس لیے میں آئی ہوں. وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے بالکل تیار تھا زنا کے لیے، بالکل زنا نہیں کیا. کہا کہ جاؤ یہ پیسے لے جاؤ، میں معاف کرتا، مجھے معاف کر دے، اب میں یہ کام نہیں کروں گا. گھر پر گیا اپنی امی کو، لیکن یہ عجیب نوجوان تھا، اس کے پاس ایک ڈائری تھی، جو بھی گناہ کرتا تھا اس ڈائری میں لکھتا تھا، آج میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. تو امی کو آ کر بتایا، آج میں نے یہ نیکی کا کام کیا. اب بتاؤ کیسا ہوگا، اس کی امی کو سب پتا تھا. آج میں نے یہ نیکی، کہا بیٹے جہاں تو گناہ کو لکھتا ہے وہاں اس نیکی کو بھی لکھ دے، اس نیکی کو بھی لکھ دے. فرمایا امی بک تو فل ہو چکی ہے گناہوں سے، کہیں جگہ نہیں کہ وہاں پر اس نیکی کو لکھوں. کہا سائیڈ پر ہاشیے میں لکھ دے، سائیڈ پر لکھ دے. اس نے سائیڈ پر لکھ دیا. آج وہ دن ہے کہ میں یہ کام کرنے چلا، میں نے معاف کر دیا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، میں بڑا نادم ہوں، بس یہ لکھ دیا. اور رات میں پریشان سو گیا. صبح اٹھ کر امی بولتی ہے اس کی کہ اپنی بک کو دیکھ. اس کی پوری کاپی کو اٹھا کر دیکھا تو اس ایک نیکی کی وجہ سے اندر سے سارا ڈیلیٹ ہو چکا تھا، سارے گناہ. اب اس اللہ کے خزانے میں کتنا ڈیلیٹ ہوا ہوگا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. کیا کہہ رہے اللہ پاک؟ کہ اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو یہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ کو استغفار والا بندہ بڑا پسند ہے. اور کیا کہا انہوں نے؟ یا رب اذا سألك طائعون، اذا سألك طائعون، عبادت گزار بندہ تو اس سے سوال کرتا ہے تو ماذا تقول له، تو اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قال اقول لبیک، میں اس کو کہتا ہوں لبیک میں حاضر ہوں. عبادت گزار بندہ جب اللہ کے سامنے مانگتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں لبیک، جب وہ مجھے پکارتا ہے. قال فالزاہد، اگر زاہد پکارے تو قال اقول لبیک، زاہد زہد رکھنے والا وہ اگر پکارے تو میں کہتا ہوں لبیک. قال الصائم، روزے دار پکارے تو اقول له لبیک، میں اس کو لبیک کہتا ہوں. اس طرح ساری باتیں بیان فرمائی. پھر فرمایا قال فالخاطی، اگر گنہگار پکارے تو، کوئی گنہگار تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر پکارے تو اقول له لبیک لبیک لبیک، میں اس کو تین مرتبہ کہتا ہوں لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، حاضر بول. کیا ہے؟ اللہ کو کتنا پسند ہے یہ. فرمایا کل واحد من ہؤلاء یتکل علی عملہ، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ یہ سارے کے سارے بھروسہ کرتے اپنے عمل پر، میری نماز کے صدقے اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرے روزے کے صدقے اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرے حج کے صدقے اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن جو خاطی ہوتا ہے والعاصی یتکل علی رحمتی ہی، جو گنہگار ہوتا ہے وہ میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ میں تو ہے گنہگار، میرے پاس کچھ نہیں، تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، تو میں اس کو تین بار کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، آ آ میرے سامنے، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سفیان ثوری جیسا محدث حماد کو ملنے کے لیے گیا، حماد اللہ امام ابو حنیفہ کے استاد محترم، حماد ملنے کے لیے گئے سفیان. سفیان کہہ رہے حماد سے، حماد رحمت اللہ علیہ سے، بتاؤ اترا تمہارا کیا خیال ہے، اللہ یغفر لمثلی، اللہ میرے جیسے کو معاف کرے گا؟ او سفیان سوری، جن کے حالات تو تم پڑھو، کیسا اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے حماد سے، اترا تیرا کیا خیال ہے، اللہ یغفر لمثلی، اللہ مجھ جیسے کو معاف کرے گا؟ تو حماد کہہ رہے کیوں نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے. اور پھر حماد نے کیا کہا، اگر قیامت کے دن اللہ مجھے کہے تیرا حساب کتاب تیرے ماں باپ کو دے دوں لینے کے لیے ریکننگ یا میں خود لے لوں؟ تو حماد کہتے ہیں میں اللہ سے کہوں گا نہیں, میرے ماں باپ کو بھی نہ دو. میرے ماں باپ کی رحمت کی بھی اینڈ ہے, اس کی بھی بارڈر ہے, لیکن اللہ تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے, تو ہی میرا حساب لے, تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے گا.
کیسے کیسے لوگ تھے, ان کی باتیں بھی عجیب عجیب تھی.
چلو بات نکلی ہے, قرآن کریم کی آیت ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے, کس کے لیے؟ إِلَّا مَن تَابَ, جو توبہ کرے, وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جو ایمان لائے نیک اعمال کرے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. میں تمہیں لے جاؤں اپنے اکابرین کی بات میں. حاجی امداد اللہ صاحب نے یہاں پر تفسیر جو فرمائی ہے, جو ہمارے حضرت تھانوی اور بڑے بڑے علماء کے سر کھیل تھے,
کیا تفسیر کی,
فرمایا یہاں حسنات سے, یہاں حسنات سے مراد ایک خشوع اور خضوع ہے, توبہ ہے, سوری, حسنات سے مراد یہاں توبہ ہے, اور سیئات سے مراد ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری زکات, ہمارے حج اور عمرے ہیں. سارے مریدین شوق ہو گئے, نماز بھی کبھی سیاد ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, سیاد کے معنی گناہ, نماز بھی کبھی گناہ, روزہ بھی کبھی گناہ, زکات بھی کبھی گناہ ہوتی ہے. حضرت نے پھر سمجھایا کہ یہاں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہاں نماز مراد ہے سیاد سے, روزہ مراد ہے, اس لیے کہ بعض مرتبہ ہماری نمازیں بھی وسوسوں کی وجہ سے گناہ بن جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے چہرے پر مار دو جس میں اللہ کی طرف توجہ نہ ہو. روزے کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت ہے, جو جھوٹ بولتا ہے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, وہ بھوکا رہے وہ پیاسا رہے, اس کے روزے پر اس کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے. فرمایا ہماری زکات کو دیکھو ریاکاری سے بڑی ہوئی ہے, ہمارے اعمال کو دیکھو ریاکاری سے بڑے ہوئے ہیں. فرمایا یا سیئات سے مراد ہمارے نیک اعمال ہیں, وہ بھی گناہوں سے بڑے ہوئے ہیں. فرمایا تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری وہ نمازیں جو وسوسوں کی وجہ سے, جو ریاکاری کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی تھی, اللہ توبہ کرنے کی وجہ سے تمہاری ان عبادتوں کو قبول کر لے گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, سارے اعمال کو اللہ قبول کر لے گا. مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد, وہ تو عجیب بات فرماتے ہیں. فرمایا یہاں توبہ سے مراد فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ, قیامت کی دن اللہ ایک بندے کو بلائے گا, آؤ ادھر, اور بادل کی آر کی طرح آر ہوگا پردہ, تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے, تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے, وہ ہاں 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 میں نے یہ کیا ہے, ہاں میں نے یہ کیا ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن تو سب کچھ سامنے آ جائے گا نا. قرآن میں ہے نا, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا, جو عمل کیا حاضر ہوگا اللہ کے سامنے. ارے بھائی یہاں اس کی مثال کتنی آسان ہے, یہ سی سی ٹی وی اوپر رکھی ہوئی ہے نا, یہاں کتنے کیمرے رکھے ہوئے ہیں, باہر بھی یہاں بھی سب جگہ کیمرے ہیں. اگر کوئی آدمی کچھ گڑبڑ کرتا ہے, کوئی چوری کرے, کوئی کچھ کرے, تو سی سی ٹی وی میں اس کا پورا پورا ریکارڈ ہو جاتا ہے نا, وہ کیسا ہو رہا, کہاں جا رہا ہے, کیسے آیا, کون ہے, کیسا کپڑا پہنا ہے, پورا اس کا ریکارڈ ہے. اللہ پاک نے بہت ساری سی سی ٹی وی دنیا میں چھوڑ دی ہے. یومئذ تحدث اخبارها کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم. ہمارے بدن بھی ہمارے لیے سی آئی ڈی بنے ہوئے ہیں, ہمارے کراما کاتبین بھی ہمارے لیے سی آئی ڈی ہے, یہ سارے واچنگ کر رہے ہیں, یہ سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو رہا ہے, قیامت کے دن سامنے آ جائے گا. وہ انکار کرے گا, نہیں نہیں میں نے نہیں کیا, یہ دیکھ لے اسکرین میں, تو ہی ہے اور کوئی نہیں, تو ہی ہے اور کوئی نہیں, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا, سارے موجود ہیں. یہاں تو چلو دو کو پتا ہے, تین کو پتا ہے, پانچ کو پتا ہے, وہاں تو انبیاء موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, اولیاء موجود ہیں, تابعین موجود ہیں, ماں باپ موجود ہیں, اور ماں باپ کی اولاد موجود ہے, شاگرد موجود ہے, مصلی موجود ہے, اور سارے مریدین موجود ہیں. کیا ہوگا اس زمانے میں, اس وقت میں سارے دیکھتے ہوں گے, اے اس نے کیا کیا کیا, اللہ میرے باپ نے کیا کیا ہے, او میرے شیخ نے کیا, او میرے استاد نے کیا کیا, او اس نے کیا کیا ہے, او اس حافظ نے کیا کیا, اس عالم نے کیا کیا ہے, سارا موجود ہے. یہ مثال دی مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. لیکن بعض بندے وہ ہوں گے جن کو قیامت کے دن بلایا جائے, آؤ ادھر, تو نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, ہاں میں نے کیا ہے. فرمایا آؤ, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تیرے سارے چھوٹے گناہوں کو میں بدلتا ہوں نیکیوں سے, نیکیوں سے. فرمایا اللہ بڑے بھی تو موجود ہے, بھی بڑے گناہ تو گنے ہی نہیں تم نے, بڑے گناہ نہیں گنے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشکات کی روایت, ہنسی آ گئی, آپ کے انیاب بھی نظر آنے لگے, دانت مبارک نظر آنے لگے. آپ ہنسے, ہاں یہ ابھی تو گھبرا رہا تھا, اور اللہ سے کہے گا میرا بڑے گناہ بھی موجود ہے. وہ گھبرا اس لیے رہا تھا کہ چھوٹے کو گنا رہے, بڑے کو گنائیں گے تو میرا کیا ہوگا, لیکن جب کہا نیکیوں سے بدلوں گا تو کہہ رہا اللہ میرے بڑے گناہ بھی اس کو ہی بدل دو. تو فرمایا بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. لیکن تیسری تفسیر جمہور مفسرین نے نقل فرمائی, اللہ اکبر, قربان جاؤ اکابرین کے اوپر کیا باتیں بیان فرمائی ہے. فرمایا انسان کے اندر میں طاقت ہے گناہ کرنے کی, چوری کرنے کی, زینا کرنے کی, آنکھوں سے برائی کرنے کی, کان سے گانا سننے کی, برائی سننے کی, زبان سے بکواس گالیاں کرنے کی, پیروں سے گناہوں کی طرف چلنے کی, ہاتھ سے, یہ ساری طاقتیں ہیں. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی یہ ساری طاقتیں جو برائی کی طرف جاتی ہے اس کو نیکیوں کی طاقت سے بدل دیتا ہے. اب یہ ہر وقت نیکی کی طرف چلتا ہے, نہیں دیکھتے تو کتلو بدلائی گی اللہ, تو کہ وہ اتوں نے کہ وہ تھے گی, ماشاء اللہ تو کیسا تھا اور کیسا ہو گیا, کتنا بدل گیا تو, تو تو ایسا تھا, چور تھا, یہ تھا, ابھی تو ماشاء اللہ پانچ وقت کی نماز. تو اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. نوح علیہ السلام نے بڑا اچھا سبق دیا, کیا کہہ رہے ہیں, استغفار کرو, توبہ کرو. کرو گے کہ نہیں کرو گے آپ لوگ بھی بھائی؟ کثرت سے استغفار کرو, آخری دس دنوں میں کثرت سے استغفار کرو, استغفر اللہ. ہر کچھ نہیں, اللہ مغفر لی, اللہ مغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے, اور ایک ہے ربنا اغفر لی, اللہ مجھے بھی معاف کر دے, ولی والدیا, اور میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے, ولی المومنین یوم یقوم الحساب, اس طرح اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. صحیح حدیث, جو آدمی 25 بار بولتا ہے اس دعا کو اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے, اور مستجاب الدعوات کا معنی آگے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, ایسے لوگوں میں سے جن کے صدقے اللہ دنیا میں روزی دیتا ہے. جو آدمی یہ استغفار کرتا رہتا ہے ساری امت کے لیے تو اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے, اس کو مستجاب الدعوات میں سے بنا دیتا ہے. تو کثرت سے ان ایام میں استغفار کریں, ولا تتولوا مجرمین, اور مجرم بن کر اللہ سے نہ بھاگیں, اللہ کے در کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے, یاد رکھو یہی ایک در ہے. یہی سبق حود علیہ السلام دے رہے ہیں آد کو کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں, چلو ہو گیا ہو گیا, استغفار کرو, توبہ کرو, اس لیے کہ تمہیں مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اور قبر میں اللہ کو منہ دکھانا ہے. لیکن وہ کہاں سننے والی ہے, آگے خود کہہ رہی, قالو یا حود ما جیتنا ببین, لاؤ دلیل لاؤ. انشاءاللہ آئندہ کل بیان کروں گا بالتفصیل کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, حضرت حود سے کیا کیا مانگ رہے ہیں, بات نہیں سن رہے. جب دل گندا ہو جاتا ہے, کلا بل رانا الا قلوبہم ما کانوا یکسبون, جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر کتنی نصیحت کرو اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہتے ہیں میرا بیٹا مانتا ہی نہیں, سمجھا سمجھا کے ٹھگ گیا, فلاں کے پاس لے گیا, فلاں کے پاس لے گیا. ایسے وقت میں خود استغفار کرے اپنے اولاد کے لیے, اگر وہ نہ کرے تو خود کرے, اللہ اس کے دل کو صاف کر دے گا. سب سے اچھا وظیفہ یہی ہے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیحات کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی ہر بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي واله وبارك وسلم تسليما يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ رحم فرما دے. اللہ تو بڑا کریم ہے, اللہ تو بڑا غفور ہے, اللہ تو بڑا رحیم ہے, اللہ تو بڑا غفیر غفار ہے, اللہ غفار ہے, اللہ اللہ تو نے کہا قابل توب قابل توب, اے اللہ تو توبہ کرنے غافر الذنب, اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے, اے اللہ معاف کر دے معاف کر دے. یقیناً ہم بڑے مجرم ہیں, ہم سزا کے مستحق تھے لیکن اللہ کمزور ہے, ہم تیری کہاں سزا لے سکتے ہیں, تیرے ہی بندے ہیں, تیری طرف جھکے ہوئے ہیں. جیسے بچہ ماں مارتی ہو پھر بھی ماں کی طرف ہی جھکتا ہے, ماں مارتی ہے پھر بھی ماں کی طرف جھکتا ہے, اے اللہ ہم تیری ہی طرف جھک رہے ہیں, یہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں, تو ہی ہے. اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا, تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا خالق ہے, تو ہمارا مالک ہے, اے اللہ تو ہمارا پالنہار ہے, تو نے سب کچھ دیا ہے, تو سب کچھ دیتا ہے. گناہ کرنے کے باوجود اے اللہ گناہ کرنے کے باوجود تو ہمارا کھانا پینا دیکھنا سننا بند نہیں کرتا ہے, تو کتنا کریم ہے اللہ, تو کتنا کریم ہے اللہ. دنیا کا کوئی آدمی ہوتا تو نافرمانی پر ہم سے بات بھی نہ کرتا, ہمارے صدقات بھی بند کر دیتا, ہمارے گھر میں آنا بھی بند کر دیتا, لیکن تو کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے اللہ. اے اللہ یقیناً تو ہی غنی ہے, ہم فقیر ہے, اور صدقات فقیر کے لیے ہوتے ہیں, ہم تیرے در پر بھیک مانگنے کے لیے توبہ کا صدقہ لینے لے آئے ہیں. اے اللہ توبہ کر رہے ہیں, مغفرت کا صدقہ لینے آئے ہیں, رحمت کا صدقہ لینے آئے ہیں. اللہ تو معاف فرما دے, اللہ تو معاف فرما دے. بڑی ہی مبارک مجلس ہے اللہ, بڑی ہی خیر والی مجلس ہے اللہ, جس میں تیرے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. اللہ اس قرآن کے صدقے ہی معاف فرما دے, اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے. اللہ اس مجلس میں تیرے نیک بندے ہیں, اے اللہ جو بندہ بھی تیرا محبوب ہو اس کی دعا کے صدقے ہی معاف فرما دے. اے اللہ جس کی آمین تجھے پسند ہے, اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین کو ملا کر ہماری ہماری آل اولاد کی, والدین کی, پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما. اللہ روزے کے ساتھ تھکے تھکائے کام کر کے پھر بھی اثر کے بعد بیٹھے ہیں, اے اللہ تیرے قرآن کی محبت پہ بیٹھے ہیں, یقیناً تو جانتا ہے تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں. اللہ اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے. اے اللہ تیرے قرآن سے جو محبت کرتا ہے یقیناً تو اسے پیار کرتا ہے, اے اللہ تو اسے محبت کرتا ہے, تو ان کے اولادوں میں بھی قرآن عطا فرما دیتا ہے. اللہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سارے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ریسیور کے ذریعے سے, ویب سائٹ کے ذریعے سے دنیا میں آواز جا رہی ہے, جو جو لوگ سن رہے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اور اللہ اس عمل کے صدقے پوری امت کی مغفرت فرما دے, اس عمل کے صدقے پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنا دے, مغفرت کا ذریعہ بنا دے, قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے, ہمارے سننے کو قبول فرما لے, ہمارے کہنے کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما, اے اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں, اے اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں, ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت بھی فرما لے, ہم پختہ ارادہ کرتے گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ اگر ہو جائے توبہ بھی کر لیں گے, اے اللہ پختہ ارادہ کرتے آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, تیرے توابین بندوں میں سے بنا دے, تیرے مخلص بندوں میں سے بنا دے, تیرے صالحین بندوں میں سے بنا دے, تیرے ذاکرین بندوں میں سے بنا دے. اللہ ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما, ہماری آل اولاد کو اے اللہ نیک اور صالحین میں سے بنا. اے اللہ جن کی اولاد بے جور ہے انہیں بہترین جور نصیب فرما, بے جور ہے انہیں بہترین جور نصیب فرما, نیک اور صالح جورہ نصیب فرما. اے اللہ جن کی اولاد جور والی ہے اللہ ان کے اندر آپس میں محبت مودت نصیب فرما. یا اللہ یا رحم الراحمین جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو نیک آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا ہے, اللہ دعا کرتے نہیں آتا ہے, کیا مانگے کیا رکھے. اللہ اے اللہ ہماری ساری ضروریات تو پوری فرما دے, تیری شاہ نشان نصیب فرما دے, تیری شاہ نشان نصیب فرما دے.
مانگنا بہت کچھ ہے، مانگنا نہیں آتا، ہمارے پاس کہاں ادب ہے، تو اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے، من سے اللہ عطا فرما دے. اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے عطا فرما دے. اللہ ہماری ضروریات دنیا بھی پوری فرما، آخرت میں بھی نجات فرما دے. اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما. اللہ یار ہم راہمین، میرے جتنے بھی محبت کرنے والے نیک اور صالحین اور دوست احباب تعلق رکھنے والے، اے اللہ جتنے بھی مریدین جہاں جہاں ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. دنیا میں جہاں جہاں سب کی مغفرت فرما دے. اللہ دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما، جو حیات ان کی بھی مغفرت فرما، میرے اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما. یا اللہ یار ہم راہمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین کے صدقے ہماری توبہ کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ.